السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورہ البقرہ آیات 154-155. ان آیات کا عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے استعانت طلب کرتے ہو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. جو شہداء کا تذکرہ شروع ہوا ہے، آج بھی یہی تذکرہ جاری رہے گا اور آگے بھی جاری رہے گا. آج کے تذکرے سے پہلے میں یہ اعلان بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ آج لجنہ معلہ جرمنی کا سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے، اور آج اس کا جمعۃ المبارک کا دن پہلا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بھی مبارک فرمائے، اور ہر پہلو سے خدا تعالیٰ اس کے ہر پروگرام میں برکت رکھ دے. خیر و عافیت سے یہ یہاں تشریف لائیں اور خیر و عافیت ہی سے واپس جائیں. ان دعاؤں میں بھی آپ ان کو یاد رکھیں. شہداء کا جو ذکر چلا ہے آج کے بہت مختصر خطبے میں، میں فرقان بٹالین کے شہداء کا پہلے ذکر کروں گا. فرقان بٹالین کا قیام حکومت پاکستان کی درخواست پر عمل میں آیا تھا، کیونکہ کشمیر کے محاذ پر ہندوستان کا بہت زیادہ دباؤ تھا، اور جس کثرت سے بعد میں پاکستان کو اپنے دفاع میں ضرورت مندانہ شہادتیں پیش کرنے کی توفیق ملی ہے، ابھی اس کا ذوق و شوق کے ساتھ یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. اور جماعت احمدیہ کا نمونہ ہی دراصل آغاز میں باقی شہداء، باقی مجاہدین کے لیے سر فہرست بن گیا، اور جماعت کو جیسے ہر میدان میں پہل کرنے کی توفیق ملی ہے، اس طرح کشمیر کے جہاد میں بھی جماعت کو خدا تعالیٰ نے یہ پہل کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کی بہت تفصیلی تاریخ ہے جو محفوظ ہے ہماری کتابوں میں، مگر میں ان سب تفاصیل کو نظر انداز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو مرکزی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کون کون شہداء تھے جن کو شہادت کی توفیق ملی. اس لیے اس کے لیے مختصر تعارف کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مسلم ماؤد نے پاکستان کی حکومت کی تحریک پر ہی یہ تحریک کی تھی، اور اس تحریک میں آپ نے اپنا بھی بہت ہی اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا. صرف عام احمدی والدین ہی کو تحریک نہیں کی، بلکہ ان کے جذبہ شہادت کو بڑھانے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے بھی اسی تحریک میں سب سے پہلے پیش کیے. ان میں سے خاص طور پر دو بڑے بیٹے اس لحاظ سے قابل ذکر ہیں کہ حضرت خلیفۃ الدوسی ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس کو منظم کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور دوسرے شہزادہ مرزم وارکم صاحب جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ابھی زندہ ہیں، ان کے سپرد کیا تھا کہ وہ تمام تحریک کو منظم کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں بہت اعلیٰ خدمات سر انجام دی، اور اپنے ان دونوں کے علاوہ آپ کے چھ بیٹے بھی اس محاذ پر لڑنے کے لیے پہنچے، اور ایک داماد میر داؤد احمد صاحب بھی اس میں شامل ہوئے. اسی طرح خاندان کے دو اور افراد بھی اس قربانی میں شامل ہو کر سعادت پا گئے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اپنے دائرے میں خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے. شہادت کے واقعات کی تفصیلات کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میں نظر انداز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب میں خطبات کو ویسے ہی مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں یہی سنت تھی کہ ضرورت پڑنے پر خطبات کو بہت لمبا بھی کر دیا کرتے تھے، مگر بالعموم چھوٹا خطبہ دیا کرتے تھے. تو یہ جو میرا دستور بن گیا تھا کہ ہر خطبہ ضرور ایک گھنٹے کا ہو، اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور مجھے اس میں زیادہ لطف آتا ہے کہ میں اس پرانی سنت کا احیاء کروں جس کا احیاء ہمارے زمانے میں ہمارے وقت کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا. ان شہداء میں سے جن کی قسم کا بیان ہوا ہے، سب سے پہلے مکرم برکت علی صاحب ساکن داتا زید کا تحصیل پسرور کا ذکر کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر ضلع سیالکوٹ ہی کے مکرم اللہ رکھا صاحب ساکن جسو کے یہ گجرات کے تھے. پہلا ذکر ہے سیالکوٹ کے داتا زید کا تحصیل پسرور کا، اور مکرم برکت علی صاحب یہ وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے ضلع گجرات سے تعلق رکھتے تھے جن کا نام اللہ رکھا ساکن جسو کے تھا. دونوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جامع شہادت نوش کیا. اللہ رکھا صاحب شہید کے وصال کے بعد ان کے کپڑوں میں سے ان کی والدہ کے ایک خط ملا جو ظاہر کر رہا ہے کہ احمدی خواتین میں جذبہ شہادت کس قدر عروج پر تھا. ان کی والدہ کے الفاظ یہ ہیں: بیٹا، احمدیت کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دینا، ہر مشکل کا مقابلہ کرنا اور پشت نہیں دکھانا، بلکہ دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی جزا دے اور اس شہید کو بھی جزا دے کہ اس والدہ کی نصیحت پر لفظاً لفظاً عمل کیا اور شہادت کی روح کے ساتھ شہید ہوئے. جو باتیں ہمارے تاریخی مواد میں موجود نہیں ہیں وہ اب ان تذکروں کے ذریعے سے اکٹھی ہو سکتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. جب بھی میں شہادت کا ذکر کرتا ہوں تو ان کے رشتہ دار جو دنیا میں دور دراز پھیلے پڑے ہیں وہ ان کے متعلق مزید تفصیلات بھی بھجواتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی پیچھے اولاد تھی یا رشتہ دار تھے تو ان پر کیا کیا فضل فرمائے. بس یہ سارے امور رفتہ رفتہ خطوط کے ذریعے اکٹھے ہو کر ہماری تاریخ کا ایک نیا باب کھول دیں گے. تیسرے شہید جن کو اسی محاذ پر شہادت کی توفیق ملی ہمارے عزیز دوست پروفیسر سلطان اکبر صاحب کے چچا زاد بھائی چوہدری نصیر احمد صاحب تھے. 3 اگست 1948 کو بوقت شہادت کنوارے تھے اور سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے. ان کے مطابق بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ خاص جذبہ جہادت کے ساتھ فرقان بٹالین میں شامل ہوئے تھے. چوتھے نمبر پر مکرم منظور احمد صاحب اور عوجزوی ہیں جو 7 دسمبر 1948 کو کشمیر کے محاذ پر شہید ہوئے. یہ بھی غیر شادی شدہ تھے. ایک بہن زندہ ہیں اور والدین فوت ہو چکے ہیں. اب ان کی بہن جو شاید سن رہی ہوں, اللہ کرے کبھی بھی زندہ ہوں, وہ اس بارے میں مزید معلومات ہمیں مہیا کر سکتی ہیں. پانچویں نمبر پر مکرم عبدالرزاق صاحب کا ذکر کرتا ہوں جو جذبہ شہادت کے شوق کے لحاظ سے دیوانوں کی طرح تھے. تقسیم ہند سے پہلے بھی آپ کو احمدیوں اور دیگر مسلمانوں کے دفاع کی توفیق ملی, یعنی قادیان اس کے ماحول میں خدمت کی توفیق ملی. آپ ایک صحابی ابن صحابی کی اولاد تھے, یعنی آپ کے باپ بھی آپ کے دادا بھی یہ دونوں صحابی تھے. اگرچہ صحابی ابن صحابی کی اولاد تھے, یعنی آپ کے باپ اور دادا دونوں صحابی تھے, اگرچہ ان کے چچا اور بھائی محاذ کشمیر پر جاتے ہوئے اس تاکید کے ساتھ ان کو پیچھے چھوڑ گئے تھے کہ تم نہیں ہو ہم جاتے ہیں, لیکن ان کا شوق شہادت ان دونوں کے حکم پر غالب آ گیا اور از خود خاموشی کے ساتھ محاذ کشمیر پہ پہنچے اور 21 دسمبر 1948 کو بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. شہادت کے وقت آپ چونکہ غیر شادی شدہ تھے اس لیے ظاہراً پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی. گھر والوں کے اس اصرار پر کہ آپ واپس آ جائیں آپ نے ان کو معذرت کا خط لکھ دیا جس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابدی شہادت پانے کو زندہ واپس لوٹنے پر ترجیح دیتے تھے اور بڑی دلی معذرت کے ساتھ آپ نے لکھا کہ اب میری واپسی کی توقع کرو. 6 نمبر پر مقرر محمد اسلم صاحب مانگٹ کا ذکر کرتا ہوں. یہ چوہدری جہان خان صاحب صحابی کے چھوٹے بیٹے تھے. چوہدری جہان خان صاحب کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے آخری بیعت کرنے والے آخری صحابی چوہدری جہان خان صاحب تھے. یہ چوہدری محمد افضل صاحب مانگٹ کے جو کسی وقت امیر ضلع حافظ آباد رہے ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے. ان کی شہادت 1948 میں فرقان محاذ پر ہندوستان کی شدید بمباری کے نتیجے میں براہ راست ایک بم پھٹنے سے ہوئی, یعنی ایسے بم پھٹنے سے ہوئی جن کا براہ راست ان کے جسم پر اثر پڑا اور ان کے پر خچے اڑ گئے. شہادت کے وقت کیونکہ آپ غیر شادی شدہ تھے اس لیے کوئی اولاد پیچھے نہیں چھوڑی. 7 نمبر پر مکرم سخی منگ صاحب کا ذکر کرتا ہوں. انہوں نے خود 1933 میں چھوٹی عمر میں ہی احمدیت قبول کی تھی. 16-17 جنوری 1949 کو محاذ پر مجاہدین کا ٹرک کھڈ میں گرنے کی وجہ سے یہ شہید ہوئے. 8 نمبر پر مکرم میاں غلام یاسین صاحب کا ذکر کرتا ہوں. یہ یکم فروری 1949 کو 1949 کو دوران خدمت نمونیا سے وفات پا گئے تھے. وہاں شدید سردی سے بچاؤ کا چونکہ کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا, اس لیے بہت سے غربا جو پوری طرح تن کو ڈھانک نہیں سکتے تھے وہ اسی دوران سردی کا شکار ہو گئے. لیکن در حقیقت چونکہ شہادت کے شوق میں گئے تھے اور اسی ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے فوت ہوئے, اس لیے ان کو بھی شہید کا مقام حاصل ہوا. 9 نمبر پر مکرم محمد خان صاحب کا ذکر کرتا ہوں. یہ بھی صحابی ابن صحابی کی اولاد تھے. ان کو فرقان بٹالین کے محاذ پر 18 مارچ 1949 کو دشمن کی شدید بمباری کے نتیجے میں منہدم ہونے والی عمارت کے اندر شہادت کی توفیق ملی. ان کے ایک صاحبزادے عزیز مبارک و مجید اللہ کے فضل سے سلسلہ کے ایک مخلص مربی ہیں اور نظارت ارشاد میں اعلیٰ درجے کی علمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. 10 نمبر پر مکرم بشیر احمد صاحب ریاض کا ذکر کرتا ہوں. مقبوضہ کشمیر چارکوٹ کے رہنے والے تھے اور اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے. شہادت کے وقت ان کی 4 بہنیں تھیں. کیونکہ غیر شادی شدہ تھے اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی اولاد پیچھے نہیں چھوڑی. ان کی شہادت 9 اکتوبر 1949 کو ایک راکٹ لانچر پھٹنے کے نتیجے میں ہوئی اور موقع پر ہی آپ نے دم توڑ دیا. 11 نمبر پر مقبوضہ کشمیر کے ایک اور نوجوان عبد الرحمان صاحب کا ذکر کرتا ہوں. ان کی شہادت نہر میں ڈوبنے کے نتیجے میں ہوئی تھی. اسی محاذ سے یہ واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے. چونکہ ڈوب کر جو وفات ہونے والوں کا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت میں شہیدوں میں ذکر فرمایا ہے, اس لیے قطعاً مبالغہ نہیں کہ ہم ان کو بھی شہید قرار دے سکتے ہیں. نیز چونکہ ان کا سفر محض للہ تھا, آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ڈوب کر فوت ہونے والوں کو شہید قرار دیا, خواہ وہ للہ سفر اختیار کیے ہوئے ہوں یا بغیر سفر کے گھر بیٹھے کسی نہر وغیرہ میں غرق ہو گئے ہوں, یعنی بغیر سفر کے ہی کسی نہر میں غرق ہو چکے ہوں. ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے. للہ ہی سفر اس شہادت کی عظمت کو بڑھانے والا ایک زائد پہلو ہے. بس اس پہلو سے ان کو جو بغرقابی نصیب ہوئی تو یہ غرقابی محض خدا کی خاطر ایک سفر کے دوران نصیب ہوئی. یہ اگرچہ شادی شدہ تھے مگر براہ راست انہوں نے اپنی کوئی اولاد پیچھے نہیں چھوڑی. ہاں ان کی بیوی کی دوسری شادی کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی ان میں ایک عزیز محمد اشرف ضیاء مربی سلسلہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان شہادتوں کو اس طرح نوازا کہ آگے بھی خدمات کے سلسلے ان کی نسل سے جاری فرما دیے. اس فہرست کو یہاں ختم کرتا ہوں. اس وقت تک جو معلومات قطعی طور پر مل چکی ہیں ان کو شامل کر لیا گیا ہے اور بعد میں مزید آتی رہیں گی. اب میں ایسے شہداء کی فہرست پیش کرتا ہوں آخر پر جو واقفین زندگی تھے اور خدمت کے دوران میدان جہاد میں ان کی طبی موت سے وفات ہوئی. کیونکہ واقف زندگی تھے اس لیے اس دوران جو طبی موت کی وفات ہے وہ بھی شہادت کا رتبہ رکھتی ہے. ان میں سر فہرست مکرم مولوی عبید اللہ صاحب ابن حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی ہیں. ان کا وصال 7 دسمبر 1923 کو ماریشس میں ہوا تھا اور چونکہ خدمت دین پر معمور تھے اور اس دوران وفات ہوئی اس لیے حضرت مسلم موعود نے بھی ان کو شہداء میں شامل کیا. یعنی شہر رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا تھا، شہداء کی فہرست میں حضرت مسلم موعود نے ان کا بھی ذکر فرمایا، آپ کے الفاظ ان کے متعلق یہ ہیں: میں آج ایک دین کی خدمت میں جان دینے والے عزیز کی یاد کے لیے اور دوستوں کو اس کے لیے دعا کی تحریک کرنے کے واسطے خطبہ پڑھنے لگا ہوں. وہ دوست جس کو خدمت دین میں شہادت ملی وہ ہمارا عزیز بچہ عبید اللہ ہے. یہ حافظ بشیر الدین صاحب عبید اللہ کے والد تھے اور ان کی ساری اولاد آگے جو سلسلہ جاری ہوا ہے یہ انہی کی پاک ذریت میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. خدا تعالیٰ نے ان کی اولاد پر بڑی برکتیں نازل فرمائی ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی فضل سے اکثر خدمت دین کرنے والے ہیں. شادی کوئی ہو میرے علم میں نہیں جس کو خدمت دین کی توفیق نہ مل رہی ہو. اگر نہیں مل رہی تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خدمت دین کرنے والوں میں شامل فرما لے. یہ سب دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس وقت اور اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کو ظاہری دنیاوی لحاظ سے بھی بہت رنگ لگائے ہیں اور دینی لحاظ سے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بہت رنگ لگائے ہیں. آخر پر الحاج مولوی محمد دین صاحب کا ذکر کرتا ہوں جو حضرت ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منجلے بیٹے تھے. آپ کو 1936 میں وقف کی توفیق ملی اور آپ کا پہلا وقف 3 سال کے لیے تھا. حضرت مسلم موعود نے آپ کو البانیہ تبلیغ کے لیے بھیجوایا. اب اس زمانے میں دیکھیں کہاں کہاں حضرت مسلم موعود کا ذہن پہنچتا تھا اور کن کن ملکوں تک آپ کی رسائی تھی، اور البانیہ میں جو اب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا بھی آغاز احمدی کے ذریعے ہوا ہے. یعنی ایک احمدی مبلغ کو سب سے پہلے وہاں جا کر اپنی جان تبلیغ میں رکھ کر پہنچنے کی توفیق ملی تھی. اگرچہ اس ملک میں وہ شہید نہیں ہوئے لیکن آغاز انہیں سے ہوا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 18 نومبر 1942 کو اس وہاں سے واپسی کے بعد دوبارہ ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ کیا، لیکن جس جہاز میں آپ سفر کر رہے تھے کیونکہ وہ جنگ کا زمانہ تھا اس لیے اسے تارپیڈو کا نشانہ بنایا گیا اور جہاز اور جہاز کے مسافروں سمیت آپ بھی سمندر میں غرق ہوئے. اس جہاز میں ایک شخص ایسا تھا جس نے خدا کی راہ میں خدا کے رستے میں جان دی، اس لیے اس کا نام ہمیشہ کے لیے شہیدوں میں لکھا جائے گا. اس پہلو سے ان کو غرقابی کی شہادت بھی نصیب ہوئی اور خدمت دین کے سفر کے دوران وصال پانے کے نتیجے میں دوہری شہادت عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو دین ان کی اولاد کو بہت ببرکت کرے، ہر لحاظ سے ان کی ترقی کے سامان کرے، دینی ترقی کی بھی اور دنیاوی ترقی کی بھی. ان کی اولاد کے متعلق اب تک جو مجھے علم ہوا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اپنے پیچھے ایک بیٹے جمال الدین نامی چھوڑے تھے جو کسی وقت کراچی میں رہتے تھے. اب اگر وہ اللہ کرے زندہ موجود ہوں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آگے ان کی اولاد کیا کب ہوئی اور کتنی ہوئی اور کہاں کہاں پھیلی. بہرحال ہماری تاریخ میں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ ان کے ایک بیٹے جمال الدین صاحب کسی وقت کراچی میں رہتے تھے اور اس وقت کیا حال ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، مگر اس سلسلہ خطبات کی ایک یہ بھی برکت ہوگی کہ وہ اگر زندہ ہوں، خدا کرے زندہ ہوں، تو سن رہے ہوں گے اور اپنے حالات مزید بھجوائیں گے ہمیں، اور اگر وہ زندہ نہ ہوں خدا نخواستہ تو آگے ان کی اولاد ہم سے رابطہ کرے اور بتائے کہ ان کے بزرگ والدین کی شہادتوں کے نتیجے میں ان کو کیا کیا دنیاوی اور دینی برکات نصیب ہوئیں. اس ذکر کے بعد اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ آج جیسا کہ میں عرض کیا ہے لجنہ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، دعا میں بہت بہت یاد رکھیں. اور چونکہ بعض احمدی خواتین کے جذبہ شہادت کا ذکر ہے اس لیے میں خصوصیت کے ساتھ توقع رکھتا ہوں कि हमारी लजनात अमायल्ला उनकी नेक कुर्बानियों की रूह को अपने सीनों में हमेशा जिंदा रखेंगी और नस्ल बाद नस्ल ये रूह आगे मुंतकिल होती रहेगी। अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं इल्तिजाओं को कबूल फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.